سہارا کا ہے بابا حسنین کا نانا، حسنین کا نانا،
آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہا لوگو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں، ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے، سب کی حاجات کی قبولیت کے لیے، جو علیل ہم کی شفایابی کے لیے، جو بے اولاد ہم کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے، ان مجالس میں جتنے بھی مومنین نے دام درہم سخن قدم حصہ لیا، سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے، اور جو مومنین پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو رفع کرنے کے لیے باواز بلند صلوات جنائے فرمائیے. عزیزان محترم، پروردگار عالم کا حسرت شکر کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ سعادت بخشی کہ ہم ان ایام خاص میں کہ جو خدا کے خاص نبی سے خاص ہیں، اس نبی خاص کا ذکر کریں کہ جس کا ذکر ہر خاص و عام کو خاص بنا دیتا ہے. پروردگار قرآن مجید میں جب رسول سے خطاب فرماتا ہے تو رسول کو ایک خبر دے رہا ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت بخشی ہے. آپ دو لمحے کے لیے سوچئے کہ اس کائنات میں کتنے ہی افراد ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی بھی اچھا کام سرزد ہوا ہو، اور اگر نہ بھی ہوا ہو، لیکن وہ اسے اچھا سمجھتے ہوں، جبکہ حقیقت میں وہ اچھا نہ ہو، تو وہ اپنے فہم و دانست کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا جائے. اب دیکھیے حضور، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، پروردگار سب کو محفوظ رکھے. میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، اور اگر میرے دماغ میں یہ ہے کہ مجلس اگر آج اچھی اور کامیاب نہ رہی تو میرا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کیا جائے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اول تو یہ خدا کے لیے نہ ہوئی، اول تو یہ خدا کے لیے نہ ہوئی، اور دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ جو چیز خدا کے لیے نہیں تھی عوام اگر اس کی تھوڑی بہت تعریف کر بھی دے تو جس جگہ سے اصل اجر ملنا تھا وہ نہیں مل پائے گا. اب ہر شخص چاہتا ہے, پریشان نہیں ہے حضرات, میری آج طبیعت کچھ ناساز ہے, میں آہستہ آہستہ ہی گفتگو کروں گا انشاءاللہ, اگر آپ کی سما خراشی ہوگی تو معذرت چاہوں گا. اگر آپ کسی کو بھی دیکھیے تو وہ چاہے گا اس کا ذکر جو ہے وہ اچھے الفاظ میں ہو. اور جتنا بڑا شخص, بڑی ہستی ذکر کر دے کسی کا, کسی کو یاد کرے, تو آدمی کا اتنا ہی خون بڑھ جاتا ہے. مثلاً اگر آپ کسی فرم میں کام کر رہے ہوں اور وہاں جو آپ سے سینئر ہیں اور آپ سے جو جونیئر ہیں, اگر دونوں آپ کی تعریف کر رہے ہوں تو جو جونیئر کی تعریف ہے وہ اتنا مزہ نہیں دیتی جتنا سینئر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ آپ کا خون بڑھا دیتا ہے. اور اگر باس کر دے تو پھر تو آپ کہیں گے کہ میرے پیر زمین پہ نہ ٹکیں, میں ہوا میں اڑتا دکھائی دوں کہ باس نے میری تعریف کر دی. تو یہ ایک اصول ہے کہ کم تر تعریف کرے تو بھی اچھی لگتی ہے, کم تر ذکر کرے تو بھی اچھی لگتی ہے, لیکن اگر برتر ذکر کر دے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات اب بنی جا کر. کم تر لوگ کتابوں کی کتابیں بھی لکھ جائیں تو وہ بات نہیں بنتی جتنا ایک سطر برتر کہہ دے. اب سوچئے کہ پوری کائنات میں خدا سے برتر تو ہے کوئی نہیں, اور جو سب سے برتر ہے وہ محمد سے کہے کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. تو اب کسی چھوٹے کی ضرورت رہتی بھی نہیں ہے جب برتر, جو سب سے برتر ہے پروردگار, وہ ذکر محمد کر رہا ہے اور اس عنوان سے کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ذکر کو رفعت بخشی ہے. اب پتہ ہے کیا ہوگا, توجہ چاہوں گا, اب بات پلٹ جائے گی. اب جو کمتر محمد کا ذکر کرے گا وہ اس ذکر کے ذریعے سے محمد کو رفعت نہیں بخشے گا, وہ خود کو رفعت بخشے گا. کیونکہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے ذکر کو خدا نے رفعت بخشی. صلوات پڑھیے محمد والا. اور خدا کا یہ لطف ہے کہ یہ پانچواں سال ہے اور ان مجالس میں ہم اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کا ذکر پروردگار نے اونچا کیا ہے. اور میں یہ اپنی تقاریر میں مسلسل کہتا رہا ہوں کہ عالم اسلام اگر یہ چاہتا ہے کہ صحیح سمت میں آگے بڑھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عرفان رسالت حاصل ہو جائے. اگر رسول کا عرفان حاصل نہیں کر سکا انسان, مسلمان, امت مسلمہ, تو بس سمجھ جائیے وہ جتنے بھی کام کر رہی ہے ہوا میں تیر چلانے کے مترادف ہے, آپ حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کا تعارف کرائے کون ہے. ہو سکتا ہے کہ اٹھے اور کہے کہ جناب سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں, تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں, سیرت اور تاریخ کی کتابیں اٹھائیے اور ان میں پڑھنا شروع کیجئے اور جو اس میں ہے ویسے ویسے آگے بات چلتی جائے گی. لیکن میں عرض کرتا ہوں, یہ جملے میرے نہیں ہیں, آیت اللہ باقر فخار کے, لیکن قیامت کے جملے ہیں, کہے انہوں نے کسی اور زاوی اور جہت سے تھے لیکن یہ یہاں بھی درست ہیں. انہوں نے ایک جملہ کہا, پریشان نہیں ہے حضرات, انہوں نے کہا جب بھی آپ کو معلومات حاصل کرنی ہو نا تو آپ جائیں سیرت و تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں، لیکن جب آپ کو معرفت حاصل کرنی ہو تو آپ یا قرآن سے حاصل کریں یا حدیث سے حاصل کریں. عجیب جملہ ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے تاریخ کبھی بھی آپ کو وہ مقام رسالت نہیں سمجھا سکتی جو خدا نے رسول کو عطا کیا ہے، کیونکہ تاریخ لکھنے والے جو افراد تھے مجھے ان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں. جو رسول کو اپنے جیسا ثابت کرنے پہ تلے رہے ہوں وہ آپ کو کبھی صحیح عرفان رسالت عطا نہیں کر سکتے، تو کون کرے گا؟ اچھا آپ توجہ فرمائیں حضرات، قرآن کا تو مسئلہ نہیں ہے، قرآن میں تو جو آیت آپ اٹھائیں گے وہ آپ کو صحیح معنی میں رسول کا تعارف کرائے گی، لیکن روایت کون سی لیں؟ کون سی روایت لیں؟ دیکھیے اگر آپ روایتیں وہ لیں گے کہ جو ایسے افراد سے آئی ہیں جنہیں خود نہیں پتا تھا رسول کیا ہیں، تو وہ کبھی آپ کو صحیح تعارف نہیں کرا سکتے. مثلا قرآن کا پہلا سورہ کون سا حضور جو نازل ہوا؟ اقرا، اقرا باسم ربک الذی خلق. آپ جائیے مسلمانوں سے جا کے پوچھئے کہ جب یہ اترا تو کیا ہوا، وہ آپ کو جو داستانیں سنائیں گے. دیکھیں ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ رسول کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے، ہمیں کسی سے مطلب نہیں ہے، لیکن جہاں بات رسول کی آئے گی ہم کسی کو مقدم نہیں کریں گے، ہمارے لیے رسول مقدم ہے. ہم جا کے دیکھتے ہیں تو عجیب معاملہ ہوتا ہے، ایسی روایات کہ انسان پڑھے تو پریشان ہو جائے کہ یہ کس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس شخص کے بارے میں جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ذکر کو رفعت بخشی ہے. آپ جیسے افراد جو جن کا کل کا کل سرمایہ یہ ہے کہ وہ محمد کے کلمہ گو ہیں، ان پہ بھی اگر کوئی مصیبت نازل ہو، خدا سب کو محفوظ رکھے، کسی کا بیٹا گزر جائے یا کسی کا بزنس اجڑ جائے یا کسی کے گھر کا کوئی مسئلہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ، تب بھی آپ میں سے کتنے افراد ہیں جن کے دماغ میں یہ آئے گا کہ میں خودکشی کر لوں؟ جن تک تعلیمات محمد صحیح طرح پہنچی ہیں وہ یہ نہیں کرنا گوارا کریں گے، چاہے کہ آپ کہیں پہلی وحی اتری اور رسول اتنا گھبرا گئے کہ نا وہ باللہ خودکشی کرنے کو تیار ہو گئے. معلوم ہوا یہ تعارف صحیح نہیں تھا. اچھا دیکھیے یہیں پہ رک جائیں، اب بات چل پڑی تو میں کہتا جاؤں گا، ورنہ میرا مزاج نہیں تھا اس طرف نکلوں، لیکن اب آ گئی تو میں کہہ کے جاؤں. رسول گھبرائے، پھر گھر آئے، پھر گھر آ کر جناب ختیجہ سے بات چیت ہوئی، اور جناب ختیجہ ان کو ایک شخص کے پاس لے گئے جن کا نام ورقہ بن نوفل ہے، یہ آپ اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتے رہے ہوں گے، اور وہ لے گئی اور ان سے بات چیت ہوئی. تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ آپ رسول ہونے والے ہیں یا آپ رسول بننے والے ہیں، اور رسول کو یہ نہیں پتا کہ وہ رسول ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. یعنی آپ یہ نعوذ باللہ من ذالک کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص رسول سے زیادہ عالم تھا. اچھا یہ تعارف کدھر ہوا؟ ادھر جہاں رسول کو آل رسول کے وسیلے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی، لیکن جہاں اہل بیت رسالت نے رسول کا تعارف کرایا، تو نہج البلاغہ میں سرکار امیر المومنین خطبہ قاسیہ میں عجیب جملے فرماتے ہیں کہ میں بچپن سے رسول کے ساتھ رہا، اتنا چھوٹا تھا کہ رسول پہلے اپنے منہ میں غذا رکھ کر چبا کے نرم کرتے اور پھر میرے دہن میں رکھا کرتے تھے، اور میں اس وقت رسول کے سینے پر سویا کرتا تھا، اور اس وقت بھی میں نبوت کی خوشبو سونگا کرتا تھا۔ یہ کون تعارف کرا رہا ہے؟ بھئی عجیب ہے، واللہ ہی عجیب ہے۔ میں واقعی کہتا ہوں خدا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں علی دیا۔ میں کہتا ہوں یا خدا تیرا شکر ہے کہ مصطفیٰ کا تعارف تو نے ہمیں بازبان مرتضیٰ کروایا ہے۔ جناب امیر کتنے سال کے ہوں گے ذرا سوچئے، میرے مولا نے سن و سال ذکر نہیں کیے، لیکن جب فرما رہے ہیں کہ منہ میں غذا رکھ کے چبا کے میرے دہن میں رکھتے تھے تو کتنے سال کے ہوں گے آپ بتائیے؟ یعنی یہ نہیں جی اس سے بھی چھوٹے ہوں گے، بچے کے جب دانت نکل آتے ہیں تو اسے ضرورت نہیں پڑتی۔ میں توجہ فرما رہے ہیں نا حضرات، اور اس وقت جناب امیر کیا کہہ رہے ہیں، میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا۔ یعنی علی نے یہ قصہ ہی تمام کر دیا، وہ اور ہوں گے جنہیں رسول کو رسول ماننے کے لیے 40 سال تک انتظار کرنا ہے، ہم وہ ہیں جو آغوش رسالت میں نبوت اور رسالت کی خوشبو سونگتے ہیں۔ اور اس جملے کا معنی جانتے ہیں؟ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ جو بھی صفات برائے نبوت ضروری ہیں وہ رسول کو 40 سال کی عمر میں تفویض نہیں ہوئی ہیں، یہ رسول کو پہلے سے حاصل تھی۔ اسی خطبے کے کچھ جملے چھوڑ کے آگے بڑھیں، اب سنیے گا، علی تعارف کرائیں گے کہ جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی میں دیکھ رہا تھا۔ بے توجہ، پہلی وحی نازل ہو رہی تھی میں دیکھ رہا تھا۔ مسلمانوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی ایسے سے جا کر پہلی وحی کا قصہ سننے کی جو پہلی وحی نازل ہونے کے 20 سال بعد مسلمان ہوا ہے؟ اس علی سے کیوں نہیں پوچھتے جو سامنے کھڑا دیکھ رہا ہے؟ اور جناب امیر نے کہا پہلی وحی نازل میں دیکھ رہا تھا، ایک چیخ کی صدا سنا، میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کی آواز ہے؟ اب پچھلا تعارف ذہن میں ہے، پچھلا تعارف یہ تھا کہ رسول کو خود ہی نہیں پتا کہ وہ کیا ہیں، اور یہ تعارف یہ ہے کہ جب علی نے رسول سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے تو رسول نے کہا یہ شیطان کی چیخ ہے۔ کیا وہ چیخا اس لیے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی تو وہ اپنی عبادت کروانے سے، اپنی پرستش کروانے سے نا امید ہو گیا؟ اور اب اس کے بعد ایک تعارف علی کا کروایا رسول نے، ابھی جملہ کیا ہے کہ بس گفتگو آگے بڑھا دوں، کہ یا علی جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، اور یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو، بس فرق یہ ہے میں نبی ہوں تم نبی نہیں، تم میرے وزیر ہو۔ سلوات پڑھ لیجئے محمد والا۔ یہ سارا ہو سکتا ہے آپ بزرگان نے یہ پہلے بھی واقعہ سن رکھا ہو، لیکن یہاں اس وقت نقل کرنے کی ضرورت تھی، یہ بطور شاہد نقل کیا کہ تاریخ اور سیرت جو اہل بیت سے منسوب نہ ہو وہ آپ کو رسول کا حقیقی تعارف نہیں کرا سکتے. اور آج مسلمانوں کے ہاں اگر کوئی مشکل ہے تو سب سے پہلی مشکل یہ ہے کہ رسول کا صحیح تعارف نہیں. آئیے رسول کے پاس چلے, قرآن کے پاس چلتے, قرآن کا تعارف کرا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم قسم ہے ستارے کی, توجہ ہے ماشاءاللہ. اور یہ قسم کھانے کے بعد کیا کہا؟ ما ول صاحبکم وما غوا. عجیب ہے. اب میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں یہ آیت کس وقت نازل ہوئی تھی تو شاید تھوڑی پریشانی ہو. کروں بیان, میں حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو. تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے, حوالہ بھی میرے گھر کا نہیں ہے. آپ نے وہ داستان تو سنی ہوگی, واقعہ تو سنا ہوگا. جب رسول ایک دن مسجد میں آئے تو کیا دیکھا کہ ہر صحابی نے اپنے گھر کا ایک ایک دروازہ مسجد میں کھولا ہوا ہے. اور جب رسول نے یہ دیکھا کہ یہ ہر حالت میں مسجد میں آ جاتے ہیں تو رسول نے کہا وہ جو گلیوں کے دروازے ہیں وہ استعمال کرو, یہ مسجد کے سارے دروازے بند کرو. اب قصہ بڑا طویل ہے کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ رسول نے کہا سب دروازے بند کرو, لیکن اگر سب کے بند کروا دیتے تو مسئلہ نہ ہوتا. کہا دو کھلے رہیں گے, ایک میرا اور ایک علی کا. اب ظاہر سی بات ہے جب یہ بات آئی تو مشکلات پیدا ہوئیں. بعض لوگوں نے جو نامور بھی تھے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے, بند کروانے تو سب کے کرائیں اور کھلوانے ہیں تو سب کے کھلوائیں, یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آپ نے سب کے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا اور علی کا دروازہ کھلا رہنے دیا. رسول نے کہا نہ تمہارے دروازے میں نے بند کروائے ہیں نہ علی کا میں نے کھلا چھوڑا ہے, تمہارے بھی اللہ نے بند کروائے ہیں علی کا بھی اللہ نے کھلا چھوڑا ہے. بات پوری ہو گئی. لیکن اس سے قبل سنیے گا, بڑی معذرت کے ساتھ سنیے گا, اس سے قبل جب جناب امیر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تو کہیں کہیں سے یہ آواز سننے کو ملی کہ رسول اپنے چچا زاد کی محبت میں حق سے تجاوز کر رہے ہیں. روایات جا کے آپ دیکھ رہے ہیں. اب خدا کو آیت اتارنی پڑی, ما صاحبکم وما غوا. تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا نبی نعوذ باللہ بھٹک گیا ہے؟ نہ, تمہارا نبی نہ بھولا ہے نہ بھٹکا ہے. یہ اس مقام پہ آئی, توجہ فرما رہے ہیں. تمہارا صاحب یعنی تمہارا رسول بھولا نہیں ہے, تمہارا رسول بھٹکا نہیں ہے. اور اب اس کے بعد ایک کلیہ ایک اصول دیا کیونکہ خدا سمجھ گیا تھا اس کے بعد ہو سکتا ہے جہاں پر بھی علی کی بات آئے تو دنیا یہی تانا دے کہ نہیں معلوم یہ کہا کا, یہ نہیں معلوم کس کی محبت میں کہا, رسول آگے بڑھ گئے, نہیں حضور یہ ایسے نہیں ویسے تھا. خدا نے کہا ہم تمہیں کلیہ اور قاعدہ دے رہے ہیں. وما ینطق عن الہوا. یہ تو اپنی نفسانی خواہشات سے کلام ہی نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحا. یہ تو وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے. توجہ فرمائیے اللہ. اب آج ارادہ میرا نہیں تھا لیکن اب شروع یہیں سے ہو گئی ہے بات تو اسی آیت کو لے ہم نے تو بات کرنی ہے شان رسالت کو. بعض لوگ ابھی میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور وہ اب ہر آیت کو اپنی ایک خاص عینک سے دیکھتے ہیں، اور جب اس آیت کو وہ پہنچے اور انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ حضور درست ہے کہ یہ آیت ہے، لیکن یہ آیت جو ہے یہ صرف اور صرف قرآن سے متعلق ہے، قرآن سے ہٹ کر یہ بات نہیں ہے کہ رسول جو کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے. پریشان تو نہیں ہے نا اللہ، قرآن بس قرآن وہی ہے، اس کے علاوہ نہیں. واقعا ایسے افراد مجھے نہیں معلوم قرآن فہمی کے کس درجے پہ فائز ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى، یہ ما ہے ما نافیہ نفی کی، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی نفسانی خواہشات سے نطق بھی نہیں کرتا. ٹھیک، ان مگر یہ کہ اللہ، اب یہ جو اللہ ہے نا، اس نے پیچھے جو بھی بات ہو رہی تھی اس کو الٹا کر دیا. یعنی یہ فائدہ دے گا حسر کا. حسر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں، مثلا اگر آپ نے کسی چیز کو ثابت کرنا ہو تو آپ دو لفظ استعمال کرتے ہیں، بس یہی. میرا مثلا، مثال دے رہا ہوں، میرا آج آم کھانے کو جی کر رہا ہے، تو اب میں کس طرح اسے بیان کروں گا اردو میں؟ میں کہوں گا میں بس آم کھاؤں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور چیز کی مجھے طلب نہیں، میں نے آم کھانا ہے. یا میں کہوں گا میں آم ہی کھاؤں گا، اس کا مطلب کچھ اور. عربی میں حسر یہی کام کرتا ہے. اب اگر ترجمہ کروں تو کیسے کروں؟ محمد جو بولتا ہے بس وہی ہوتی ہے. یا رسول جو بولتے ہیں وہ وہی ہی ہوتی ہے. بھائی توجہ فرما رہے ہوگا. اس کے علاوہ اب مجھے بتائیے نا، اس میں قرآن کہاں ہے؟ بے توجہ، اس میں قرآن مطلق ذکر کر رہا ہے خدا، نطق نہیں کرتا. یہ اچھا، یہ نطق کی منزل کون سی منزل ہے؟ توجہ فرمائے حضرات، رسول جب بھی اپنی زبان اثر اور اپنے لوحائے مقدسہ سے کوئی صوت برآمد فرمائیں گے، کوئی آواز اس دہن رسالت سے برآمد ہوگی، ہم کہیں گے یہ ہے نطق. اب میں آپ سے سوال کروں، اس نطق کی یہ جو میں نے تعریف کی ہے، یہ کہاں کہاں صحیح ثابت ہوگی بتائیے؟ رسول قرآن پڑھیں تو نطق، رسول کسی سے بات کریں تو نطق، رسول کسی کے حق میں بیان دیں نطق، رسول کسی کی مذمت کریں نطق. یعنی جو کچھ زبان پیغمبر سے خارج ہو یہ سب کا سب نطق کی منزل پر ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ نطق جو بھی کرتا ہے وہ وہی ہے. یعنی جو قرآن رسول دے رہے ہیں وہ تو وہی ہے ہی، لیکن رسول جو جو بیان کر رہے ہیں وہ بیان بھی وہی کی منزل پر ہے. بات پہنچ گئی؟ لیکن نہیں حضور، رک جائیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ جنہوں نے رسول کی شخصیت کو عرش تک دیکھنا ہے وہ یہ مطلب لیں، لیکن جنہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مطلب کے ثابت ہو جانے سے کسی اور کی شخصیت مجروح ہوگی، بھائی توجہ نہیں ہے حضرات کی، میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا. انہوں نے کیا کرنا؟ انہوں نے کہنا ہے نہیں بس قرآن، بس قرآن، کیونکہ جانتے ہیں حدیث کی منزل پہ تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں آپ کے سامنے، مجھے کتنا وقت ہو گیا یہ تو بتائیے ذرا، میں تو پڑھتا جاؤں گا، آج میں ویسی چیز نہیں رہا ہوں زیادہ، تو زور بھی نہیں لگ رہا، میں تو آپ کہیں گے ایک گھنٹہ اور پڑھتا چلا جاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، رک جائیں رسول۔ اچھا ہم کسی شخص کے اچھے یا برے ہونے کا کیا معیار رکھتے ہیں یہ بتائیں، کوئی شخص رسول کی زندگی میں رسول کے سامنے آیا ہو یا نہ آیا ہو، مثال کے طور پر ہم کیا معیار رکھے کہ وہ اچھا ہے یا برا؟ ہزارہ معیار ہو سکتے ہیں، نہیں ہزارہ معیار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر رسول کسی کے حق میں یہ کہہ دے کہ یہ اچھا ہے، ایک معیار تو ہو گیا نا، اور اس سے بڑا تو وہ معیار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر رسول کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ برا ہے تو ایک معیار یہ بھی ہو گیا۔ اچھا اگر کوئی آئے سامنے یا نہ آئے، رسول کسی پہ لعنت کریں، بھائی توجہ فرما رہے نا، رسول کسی پہ لعنت کر دیں، تو اب جو رسول کے کلمہ گو ہیں وہ تو فوراً سمجھ جائیں گے بھائی اس پہ رسول نے لعنت بھیج دی، اب اس کے پیچھے کیا چلنا، ایسا ہی ہے۔ لیکن نہیں حضور، آئے میں آپ کو تاریخ اسلام کے سیاہ باب دکھاؤں۔ یہ میں رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ یہ روایت پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ممبر رسول پہ رسول سے منسوب ایسی روایت پڑھنا واقعاً رسول سے زیادتی ہے، لیکن کیا کروں، اب بیان نہیں کروں گا تو واضح نہیں کر پاؤں گا، پریشان نہیں ہے ذرا، روایت عجیب ہے۔ روایت کہتی ہے کہ رسول اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ کے حجنے میں تھے، اور اتنے میں کیا ہوا کہ کوئی شخص آیا، اور نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ نے اسے سب و شتم کیا، گالیاں دی، اور اس کے بعد اس پہ لعنت کی، اور وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو زوجہ رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا، مجھے بتائیے، زوجہ رسول کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ کیا اپنے گھر سے جہیز میں لائی تھی، یا رسول نے انہیں دیا ہے اچھے برے کا علم، شریعت کا علم انہیں رسول نے دیا ہے نا، تو رسول کو نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں، اور زوجہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے کیا۔ تو اب اس کے بعد رسول نے ایک جملہ کہا، یعنی منسوب ہے ان سے، رسول نے نہیں کہا، منسوب ہے، اور وہ کیا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے میں نے کر دیا ہے، لیکن میں نے اپنے پروردگار سے ایک معاہدہ کیا ہے، میں نے اپنے پروردگار سے ایک معاملہ کیا ہے۔ اب وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر میں کبھی کسی ایسے شخص پہ لعنت کر دوں جو لعنت کا مستحق نہ ہو، تو پروردگار میری اس لعنت کو اس کے حق میں رحمت بنا دے گا۔ سن لیا آپ نے؟ اب اس میں کتنے پہلو نکلتے ہیں، ذرا سوچتے جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کسی ایسے پہ لعنت کر سکتے ہیں کہ جو اس کا مستحق نہ ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ رسول کا کسی سے اظہار برات کرنا یہ امت کے لیے قاعدہ بنتا ہے کہ بھائی جس سے رسول نے دوری اختیار کی تم بھی اختیار کرو۔ اب اگر رسول ہی کسی ایسے سے دوری اختیار کریں کہ جو ناحق ہو، تو ہم امتیوں کے پاس کون سا فائدہ رہ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، نہیں بات نہیں پہنچی بھئی، آپ نے یہ کہہ کر رسول کے لیے شک تو ڈال دیا نا، پتہ نہیں جس پہ بھی لعنت کی وہ مستحق تھا کہ نہیں تھا. یعنی جہاں جہاں پر بھی یہ بات دکھائی دی، اب آپ شک میں پڑے، پتہ نہیں تھا نہیں تھا، تھا نہیں تھا. یعنی رسول اس معاملے میں اپنی پوری سیرت میں رسول کا یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اس سے اگلا مرحلہ اور مزیدار ہے حضور. کیا جی؟ اچھے کی تو ابھی ہم بات ہی نہیں کرتے، اس کی تو ابھی ہم بات ہی نہیں کرتے نا، ابھی تو اس کی بات کریں. اچھے والی بھی بات آپ کی درست ہے، لیکن وہاں پہ دوسرے طریقوں سے درست کرنے. اب ظاہری بات ہے ایک ہی چیز میں اتنے پہلو ہوتے ہیں، میں سب نہیں بول سکتا. آج طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی، رک جائیں گے. قیامت خیز بات، آپ میں سے کون ہے جسے رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ سب کو ہی ہے نا. تو یہ تو بڑا آسان طریقہ نہیں مل گیا رحمت حاصل کرنے کا؟ نہیں، رحمت چاہیے تو کیا کرے، جاؤ رسول کو جا کے تنگ کرو، یا رسول سے جا کے کہو نعوذ باللہ من ذالک کہ مجھ سے اظہار برات کر دیں، خدا رحمت نازل کر دے گا. یعنی آپ نے رسول کی ذات کو کتنا مجروح کیا کہ اب رسول کی ذات جو ہمارے لیے ہدایت کا باعث تھی کہ ان کے فعل کو ہم دیکھتے اور اس فعل سے اپنے عقیدے درست کرتے، آپ نے اس نبی کے فعل کو ہی مشکوک بنا دیا. اب سوچئے نا بات کہاں جائے گی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى. یہ تو اپنی نفسانی، اچھا رکیے، نہیں رک جائیں. قرآن نے کہا یہ اپنی نفسانی خواہشات سے کلام ہی نہیں کرتا. آپ انسان میں جتنی بھی خرابیاں ہیں نا، وہ آتی ہی ہوائے نفس کی وجہ سے ہیں. اگر ہوائے نفس انسان مارنے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے کوئی برائی سرزد ہوگی ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. ساری ہر مشکلات ہوائے نفس. عراق کے ایک بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، آیت اللہ عراقی، عراقی نہیں عراقی. وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، واقعا ہلا دینے والا جملہ ہے. وہ کہا کرتے تھے میں نے اپنی زندگی میں، یعنی اپنی بزرگی میں وہ یہ جملہ کہتے تھے، میں نے اپنی پوری زندگی میں خواب میں بھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. سوچیں، ہوائے نفس سے انسان اگر آزاد ہونے لگے تو کہاں تک جا سکتا ہے؟ آپ یہ ابلیس شیطان کیوں بنا؟ ہوائے نفس کی وجہ سے. اس کے نفس نے کہا تو بڑا ہے، آدم سے تو بڑا ہے. معلوم ہوا ابلیس شیطان بن گیا. ٹھیک ہو گئی بات؟ کس قدر عجیب و غریب مرحلہ ہے، ذرا سوچئے. یعنی اگر ہوائے نفس کو نکال دیا جائے تو انسان فرشتوں سے بہتر ہے. ایسا ہی ہے، انسان فرشتوں سے بہتر ہے. اور رسول کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو ہوائے نفس کلام بھی نہیں کرتا. بھئی توجہ فرمائیں، جس کی ہوائے نفس پہ چلنے کی مطلقاً قرآن نے نفی کی ہو، اگر مسلمان آ کر یہ کہے کہ وہ اپنی ہوائے نفس کی وجہ سے کسی پر لعنت کر رہا تھا، تو اصل میں وہ خود لعنت کا مستحق ہے. آپ رسول کو کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ تو کلام نہیں کرتا. اور یہ جو حضرات انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. میں نے توجہ ہے نا حضرات کی, بات کہاں سے شروع ہوئی تھی یاد ہے کسی کو؟ ہیں جی, بات یہ ہو رہی تھی, توجہ دوبارہ جوڑ دوں آپ کو, بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب رسول جیسی شخصیت کو اس لیے مجروح کیا گیا, اور ہر جگہ اس آیت کا یہ مفہوم کہ جو بھی بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے اس لیے نہیں لیا گیا کیونکہ دوسری طرف بات بگڑتی دکھائی دے رہی ہے. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی بطور شاہد تھی کہ کس طریقے سے رسول کے اقوال کو اس طریقے سے مشکوک بنایا گیا, لیکن دین کے معاملے میں رسول صحیح رہتے ہیں. مجھے بتائیے تو صحیح کہ رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا کوئی شخص اگر یہ دیکھے کہ دن میں 600 مقامات پر رسول اپنی ہوائے نفس سے بات کرے تو وہ 6 مقامات جہاں وحی کی بات ہو وہاں کیسے یقین کرے گا؟ بے توجہ فرمائے نا حضرات, جس رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ وہ دن میں 600 مرتبہ ہوائے نفس سے بات کرے تو میں کیسے یقین کر لوں کہ جو یہ وحی پہنچا رہا ہے اس میں ہوائے نفس شامل نہیں ہوگی؟ تو کہیں گے آیت کہہ رہی ہے, آیت سے تو آپ توجہ فرمائیں گے حضرات, آیت سے تو آپ مسلمان کو قانع کریں گے. ابھی جس نے اسلام ہی قبول نہیں کیا اسے کیسے قانع کریں گے؟ اسے تو عقلی دلیل پہ قانع کیا جائے گا. تو اب رسول کی عصمت پر دلیل عقلی لائیں, اور جہاں عقلی دلیل ہو, توجہ ہے کہ نہیں ہے, عقلی دلیل کبھی بھی استثناء پذیر نہیں ہوتی. یعنی جہاں پر عقلی دلیل آئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100 میں سے 99 جگہ پہ ہوگی مگر آخری 100 مقام پر نہیں ہوگی. عقلی دلیل استثناء پذیر نہیں ہوتی, جہاں بھی ہوگی 100% ہوگی, اور نہیں ہوگی تو 100% نہیں ہوگی. جو رسول ہوائے نفس سے کلام نہیں کرتا اگر اس کی عصمت عقلی طور پہ ثابت کرنی ہے تو جہاں بھی معصوم ہے یا تو 100% ہوگا یا 100% نہیں ہوگا. یہ کیا بات کی کہ یہاں پر ہوگا اور یہاں پہ نہیں ہوگا؟ رسول کو ایسے نہ بانٹیے, رسول کو ویسا رکھیے جیسے خدا آپ کو اس کا تعارف کرا رہا ہے. اس لیے بات شروع یہاں سے ہو گئی آج, تو یہ تاریخ کی کتابیں, یہ سیرت کی کتابیں, یہ ہمیں حقیقی رسول کا تعارف نہیں کرا سکتے. حقیقی رسول کا تعارف قرآن کرائے گا, حقیقی رسول کا تعارف وہ کرائیں گے جو صفات میں رسول جیسے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد. بات واضح ہو گئی؟ چلیے اب آیت چونکہ پڑھ دی ہے اس سے متعلق اب حاص ہی رکھتا ہوں, وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے, آدھے سے زیادہ وقت تو ویسے بھی گزر گیا. وحی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. ہمارے علماء نے وحی کی دو اقسام بیان کی, ایک ہے وحی قرآنی اور ایک ہے وحی بیانی. توجہ فرمائیں, اگر یہ بات آج پہنچا دی تو میں سمجھوں گا کہ چلیے ایک علمی مطلب آپ کی خدمت میں آج کی مجلس کا تبرک. اور وہ کیا ہے وحی قرآنی؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کی آیات, لیکن جب یہ قرآن کی آیات اترتی تھیں نا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خدا آیات اتار کے بس چپ ہو جاتا تھا؟ خاموش. آیات کے ساتھ پروردگار بتاتا تھا کس کے لیے اتری ہے, اس کے کیا کیا تفصیلات ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ساتھ بیان ہوتی تھیں. وہ جو ساتھ اس کے بیان ہوتی تھی انہیں کہتے ہیں وحی بیانی. رک جائیں، شاید یہ مسئلہ کہیں اور بیان کروں تو حل نہ ہو، اسی مقام پہ حل ہو جائے. سنیں سنیں سنیں، بعد رسول مولا علی نے ایک قرآن کمپائل کر کے پیش کیا تھا، اور آج تک شیعوں پہ الزامات ہے، جی شیعوں کا تو قرآن ہی اور ہے، ان کے تو امام نے قرآن ہی اور رکھا تھا. اچھا یہ سپاروں والی کہانی بھی عجیب ہے. ویسے یہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، بہرحال قرآن، کوئی مثلا آکسفورڈ یونیورسٹی نے کوئی کتاب شائع کی ہو اور وہ ہو جی 800 صفحے کی، اور انہوں نے اپنے نصاب میں رکھ کے کہا جی یہ پوری ختم کرانی ہے لیکن یہ ایک سیمسٹر میں تو ختم نہیں ہوگی. تو کہا تو کیا کریں؟ کہا اسے ہم نے ختم کرانا ہے جی 6 سیمسٹرز میں، تو 800 کو 6 پہ تقسیم کریں تو کتنا آئے گا؟ 9. میری میتھمیٹکس اچھی نہیں ہے. ہیں جی ٹھیک ہے، 125 تقریباً، ٹھیک ہے جی 125 صفحے، 133، 133، 133، ٹھیک ہے جی 133 صفحات ہر سیمسٹر میں پڑھنے. اب کوئی کہے جناب علی کہ یہ جو 133 صفحات ہیں یہ پاکستان پہنچتے پہنچتے، بھائی توجہ ہے نا، 800 صفحے، 100، انہوں نے کہا ہم 6 سیمسٹر میں پڑھائیں گے، پاکستانیوں نے کہا نہیں ہم 8 میں پڑھائیں گے. اب کتنے ہو گئے؟ 100. اب ادھر بنے 6 حصے، ادھر بنے 8 حصے. یہ 6 اور 8 حصے تو بنے، لیکن کیا اس سے اصل کتاب پہ کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا. تو یہ سپاروں والی کہانی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. بھائی آپ بات کریں قرآن پر، سپارے رسول تھوڑی دے کے گئے. بھائی توجہ نہیں فرما رہے حضرات، سپارے رسول نہیں دے کے گئے. رسول مجھے، میں چیلنج سے کہتا ہوں، کوئی ایک ایسی روایت ثابت کیجئے جس میں رسول نے کہا ہو کہ یہ 30 سپارے ہوں گے. رسول قرآن دے کر گئے، اب اپنی سہولت کے تحت اگر پورے مہینے میں ایک دفعہ قرآن ختم کرنا ہو اور مسلمانوں نے کہا کہ ہم اس کو 30 حصوں میں تقسیم کریں، اب کسی ملک والے کہیں نہیں ہم 40 دن میں کریں گے، اس سے اصل قرآن پہ فرق پڑا؟ جہاں 30 وہاں 40. لیکن اس کے باوجود میں عرض کر دوں کہ شیعوں کے کوئی 10 سپارے زیادہ نہیں ہیں بھائی. قرآن چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. آپ آ کر دیکھ لیجئے، ہر گھر میں وہی قرآن ہے، جو آپ پڑھتے ہیں وہی ہم پڑھتے ہیں، کوئی سورت الگ دکھا دیجئے، سب وہی ہے. نہیں تو پھر وہ علی نے جو کیا تھا وہ کیا تھا؟ آئیے بتاتے ہیں کیا تھا. یہی حل ہوگا مسئلہ. وہ جو علی نے جمع کیا تھا، جمع کر کے پیش بھی کیا، مسلمانوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ مصحف تھی جس میں وحی قرآنی کے ساتھ وحی بیانی بھی تھی. آپ جا کر کوئی قرآن اٹھا لائیں، مولانا فرمان کا، شیخ محسن کا ترجمے والا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن لکھا ہے اور اس کے حاشیے پر کچھ لکھا ہوتا ہے. علی نے جو قرآن اکٹھا کیا تھا اس میں آیات کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا تھا، یہ کس کی شان میں نازل ہوئی، یہ کس کے ذم اور مذمت میں نازل ہوئی. اگر یہ قرآن چل پڑتا تو دنیا کو مصیبت ہوتی. ارے آیتیں تو چلو ہم جیسے تیسے چھپا جائیں گے، یہ بیان کیسے چھپائیں گے؟ اور اگر آج ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمارا امام آئے گا تو وہ مصحف علی لائے گا، تو اس لیے نہیں کہ اس میں کچھ زیادہ یا کم ہوگی، بلکہ اس لیے کہ وہ قرآن بتائے گا کہ اس آیت کو کس کے ساتھ رکھنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی نیا قرآن لائے گا، قرآن تو وہی ہے جو رسول پہ آ گیا، توجہ ہے نا حضرات۔ تو یہ ایک ہے وحی قرآنی لفظ بلفظ رسول پہ نازل ہوئے قرآن مجید، اور ایک کیا ہے جی، جو قرآن کے ساتھ تفصیلات آئی ہیں۔ ہم رسول کی ذات کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، یہی کہا نا قرآن نے، یہیں سے شروع ہو گئی مصیبت، یہیں سے شروع ہو گئی مصیبت۔ وہ مصیبت کیا ہے، فقط 40 سال بعد کی یا پہلے کی بھی؟ شروع ہو گئی نا مشکل، اچھی خاصی محکم آیت متشابہ ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا بھائی جو بھی رسول کی سیرت ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ مسلمانوں نے کہا ہم رسول کی سیرت ہی اتنی مشکوک بنا دیں گے، مشکوک بنا دی، پریشان حضرات تو نہیں ہے نا، ایک صلوات بھی عنایت فرمائیں گے۔ بس آج گفتگو یہیں روک رہا ہوں، ایک دو جملے سن لیجئے کل، اور آپ بھی دعا کریں گے پروردگار ذکر کے صدقے جو علالت جسم میں محسوس کر رہا ہوں پروردگار اس کو جلد از جلد رفع فرمائے۔ عجیب ہے رسول کی ذات، قرآن کہہ رہا بہترین تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تو قرآن نے یہ کہاں بتایا کہ صرف دینی معاملات میں اور ان کی جو ذاتی زندگی سے متعلق معاملات ہیں انہیں تم نمونہ عمل کے طور پہ نہ رکھو۔ رسول نے باپ بن کے جو کام کیے تو جو ہے نا، کیا آج کے زمانے میں میں بطور باپ اس سے کچھ اخذ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ سوال ہے، کر سکتا ہوں؟ اگر آج بھی اچھا باپ ہونا یہ رسول کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے نا، یہ رسول کے عہدے سے متعلق تو نہیں ہے۔ رسول کا عہدہ رسالت ہے، اور کسی کا باپ ہونا یا نہ ہونا یہ اس کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے۔ نبوت میں کسی کا باپ ہونا یا نہ ہونا شامل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی اور رسول ہے لیکن باپ نہیں ہے، کسی کے بھی شادی ہی نہیں کی، ایسے اٹھا لیے گئے، ایسے ہی ہے۔ تو رسول کو کی زندگی کو میں بطور باپ سیرت کو ایڈاپٹ کرنا چاہوں اور اچانک سے میرے دماغ میں آئے کہ باپ ہونا تو ذاتی زندگی ہے اور ذاتی زندگی میں رسول کے کوئی پتہ نہیں کیا ہوا، وہاں یہ وحی والا چکر نہیں ہے، وہاں خدا کے حکم والا چکر نہیں ہے۔ تو لیجئے حضور فوراً دھڑام سے منزل کے لیے، میں تو آگے بڑھ ہی نہیں پاؤں گا نا، میں کہوں گا نہیں بھائی، کتنے افسوس کی بات ہوگی واقعا کہ ایک اچھا باپ بننے کے لیے میں مغرب میں رہنے والے فلاسفروں کے کہے پہ تو چلوں گا، لیکن رسول کی سیرت پہ یوں نہ چل پاؤں گا کہ مجھے کہہ دیا جائے گا کہ جناب نہیں پتا کہ یہ ان کے ساتھی فیل خدا کے حکم سے بھی طے پائے تھے کہ نہیں طے پائے تھے۔ کتنی مصیبت ہو گئی، کتنی مصیبت ہو گئی، بات پہنچ رہی ہے نا۔ ان ساری مصیبتوں سے چھٹکارا ایک ہی صورت میں مل سکتا ہے، اور وہ کیا ہے، آپ رسول کو متعدد جہاد میں تقسیم نہ کریں. آپ کہیں رسول رسول ہے, چاہے باپ بن کے عمل کر رہا ہو, چاہے شوہر بن کے عمل کر رہا ہو, چاہے بھائی بن کے عمل کر رہا ہو, اور چاہے نانا بن کے عمل کر رہا ہو. ورنہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رسول کے رویے کو یہ کہہ کر آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ بھائی نواسوں سے محبت تھی. یہ کون سی محبت تھی نواسے سے کہ رسول کہیں احب اللہ من احب حسینا, اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس سے حسین محبت, جو حسین سے محبت کرتا ہے. یہ نواسے کی محبت میں اگر کہہ گئے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک, ایسے رسول سے تو پناہ مانگنی چاہیے کہ جو اللہ کی محبت اپنے نواسے کی محبت بتائے اور اس کے اندر اس کی اپنی ذاتی ہوائے نفس شامل. نہیں ہو سکتا حضور, نہیں ہو سکتا. رسول رسول ہے, کسی کو کاندھے پہ اٹھایا تو بھی رسول ہے, کسی کو محفل سے اٹھایا تو بھی رسول ہے. سلوات پڑھے محمد والے, بس یہ شان رسالت ہے کہ جنہیں ہم ادھر ادھر تقسیم نہیں کر سکتے. اس ہستی کو دیکھ کر ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے, نہ یہ کہ اپنی عقل سے اس کی ہی زندگی میں ڈیویژنز بناتے ہیں کہ یہاں چلنا ہے یہاں نہیں چلنا. تو جہاں آپ نے یہ ٹھانی کہ یہاں چلنا ہے, وہاں کون سی دلیل ہے کہ اس ڈیویژن میں اس کے پیچھے چلنا ہے؟ جب بقیہ ڈیویژنز میں مشکلات ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ لا محالہ خود بخود بھی عقل تو یہی کہے گی نا. ابھی کوئی کہے گی قرآن, او بھائی قرآن کا معاملہ تو بعد میں ہے, قرآن کا معاملہ بعد میں. اچھا مزیدار بات بتاؤں آپ کو, پتہ نہیں آپ اس کو خدا را مجھے جملہ نہ زیادہ کہنا پڑے نہیں تو 20 منٹ لگ جائیں گے, اور جی بہت کر رہا ہے یہ جملہ کہنے کو. آپ جانتے ہیں عصمت رسول, عصمت رسول قرآن سے پہلے ثابت کرنی ہے. توجہ فرمائیں, عصمت رسول قرآن سے پہلے ثابت ہوگی. کوئی کہے کیوں کیوں؟ کیونکہ قرآن ہے نبوت کا معجزہ, اور نبوت اس وقت آپ ثابت کر پائیں گے کہ جب آپ شرائط نبوت ثابت کریں, اور نبوت کی شرائط میں سے خود ایک عصمت ہے. تو جب تک عصمت ثابت نہیں کریں گے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن رسول پہ اترا اس میں رسول نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے. اور یہ کب ثابت کریں گے, یہ کب ثابت کریں گے؟ یہ قرآن سے پہلے ثابت ہوگا. تو قرآن سے پہلے کیسے ثابت کریں گے؟ عقلی دلیل سے, اور عقل استثناء پذیر نہیں ہے. سلوات بھیج دے محمد
صلی اللہ
علیہ وسلم. ہو گئی درست ہے, قرآن میں کئی مقامات پر خدا نے عصمت کی دلیلیں پیش کی ہیں, اپنی جگہ ان کا انکار کوئی نہیں کر رہا, لیکن عصمت رسول کا مرحلہ قرآن سے پہلے ہے. عصمت ثابت نہ ہو تو قرآن ہی ثابت نہیں ہوتا. قرآن تو ثابت ہی وہی ہوتا ہے, آپ خود کہتے ہیں نا. اچھا کوئی کہے, توجہ چاہوں گا, رک جائیں, کوئی پوچھے قرآن وحی پروردگار ہے؟ ہے. کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ رسول نے کہا. اچھا رسول نے کہا تو کیسے رسول، یہ جس کو تم رسول کہہ رہے ہو کیا وہ رسول ہے بھی کہ نہیں؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ جب آپ کہیں گے قرآن وحی ہے، کیسے وحی؟ چونکہ رسول پہ اتری، تو رسول رسول تھا کہ نہیں؟ تو رسول میں رسول کی صفات تھی یا نہیں؟ کون صفات میں سے ایک اسمت ہے؟ تو جب تک اسمت ثابت نہیں ہوئی قرآن تک نہیں آ سکتے. اب اگر کوئی قرآن کو وحی ثابت کرنے کے لیے خود قرآن سے دلیل دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے کی بات کو پیچھے سے ثابت کر رہا ہے. میں توجہ فرما رہے ہیں حضرات کے نہیں بند؟ وہ غلط مقام سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ثابت کر ہی نہیں پائے گا. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دور. توجہ فرمائیں، ہم اپنی زبان میں تسلسل. کیسے؟ میں صاحب خانہ سے پوچھوں کہ یہ گلاس میں جو پانی ہے، یہ پانی ہے؟ تو وہ کہیں جی پانی ہے. اور میں کہوں کیوں پانی ہے؟ اس لیے کہ یہ پانی ہے. دلیل نہیں دی، جملہ گھمایا آپ نے. تو یہ پانی ہے اس لیے کہ یہ قرآن سے اگر کوئی عصمت رسول فوراً، یعنی پیچھے عقلی طور پہ ثابت نہ کرے اور قرآن سے عصمت ثابت کرنے کی کوشش کرے اور قرآن کو وہی ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ پانی ہے کیونکہ یہ پانی ہے. آپ کو پیچھے عقلی دلیل بیان کرنی ہے. عقلی دلیل کیا ہے؟ میں نے عرض کی ٹوٹے پوٹے الفاظ میں کہ رسول کی ذات پر جب تک مکمل اعتماد نہ ہو کہ یہ جو کرتا ہے، یہ جو کہتا ہے، یہ سب کا سب از جانب خدا من جانب اللہ ہے، اس وقت تک میں اطمینان حاصل نہیں کر پاؤں گا. اور جیسے ہی یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا جو بھی کرتا کہتا ہے خدا کی طرف سے ہے، تو پھر قرآن کو خدا کی طرف سے ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بس اتنا ثابت کیجئے محمد نے اسے قرآن کہا ہے، قرآن خود ہی ثابت ہو جائے گا. کہا ورنہ آپ دیکھیں نا، توجہ فرما رہے ہیں، اسی زبان سے قرآن نکلا، اسی زبان سے حدیث نکلی، اسی زبان سے حدیث قدسی نکلی. تو اب تفریق کیسے کی آپ نے؟ تفریق کیسے کیا آپ نے؟ کہا جسے رسول نے قرآن کہا وہ قرآن تھا، جسے رسول نے کہا حدیث قدسی وہ حدیث قدسی تھی، جسے کہا یہ میرا فرمان ہے وہ رسول کی حدیث تھی. ایک ہی زبان سے تین چیزیں نکلیں، لیکن جب تک رسول نے نہیں کہا انہیں ان کا تعارف حاصل نہ ہو سکا. یہ ہے رسول. یقین کیجئے ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں، دنیا و ما فیہا، خدا اور اس کی تمام تر مخلوقات اور عالمین کو جاننے پہچاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کا، مگر یہ کہ ہم صحیح معنی میں رسول کی معرفت حاصل کریں. جب رسول کی صحیح معرفت حاصل ہوگی تو ہمیں پھر خدا بھی اسی طرح سے دکھائی دے گا کہ جب رسول ایسا ہے تو پھر اس رسول کا خدا کیسا. سلام بھیجے محمد والے. بس عزیزان، اللہ جہاں پر فضیلتیں رکھتا ہے مصائب اور مصیبتیں بھی وہیں آتی ہیں. یہ ایک اصول ہے. آپ کو کبھی ایسا نہیں لگے گا کہ فضائل حضرت موسیٰ کے پاس ہوں اور مصائب فرعون پہ آئے. آپ کو کبھی یہ نہیں دیکھے گا کہ فضائل حضرت ابراہیم کے پاس ہوں اور مصیبت نمرود پہ آئے. چونکہ اس گھر کے پاس فضیلتیں ہی فضیلتیں تھیں، اس لیے مصائب بھی ہمیں اسی گھر میں دکھائی دیے. عزادارو آج 21 سفر گزری ہے، آپ نے کہیں کوئی ایسی بہن دیکھی جو اتنی غریب ہو کہ ایک سال بعد اپنے بھائی کا چہلم بنائے؟ خدا کسی بہن پہ ایسا وقت نہ لائے. اللہ جب یہ اعلان ہوا نا کہ اب تو ان کے بچے بھی قید خانے میں مرنے لگے، بلایا سید سجاد کو، کہا ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں، کہا میں پھوپھی سے مشورہ کروں گا. آئے، کہا پھوپھی اماں آزاد کرنا چاہتا ہے، کہا شرائط پہ آزاد کرے، شرائط رکھی. کہا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جب سے میرا بھائی اس دنیا سے رخصت ہوا میں اپنے بھائی کو رو نہیں سکی جی بھر کے، مجھے ایک مکان دیا جائے جس میں میں اپنے بھائی کی عزاداری برپا کروں. شام کی خواتین سے کہا جائے جا کر زینب کو بھائی کا پرسا دیں، عزاداروں کا مل جائے گا. کہ دوسری شرط، کا دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھو جو تم نے ہمارا سامان لوٹا تھا نا وہ واپس کرو. یزید نے کہا دیکھو سید سجاد، تمہیں لوٹنے کے لیے کوئی کہاں سے آیا؟ کوئی کہاں سے آیا، کہاں لے گیا مجھے نہیں معلوم. ہاں تمہیں فہرست بنا کر دے دو، میں تمہیں ان کی اس سامان کی قیمت ادا کر دوں گا. یہ جملہ سنا سجاد کی چیخ نکل گئی، کہ لائیں جو چادر میری پھوپھی کے سر سے چھنی نا وہ میری دادی زہرا کی تھی، یہ بتا تو فاطمہ کی چادر کی کیا قیمت دے گا؟ اولادارو تیسری شرط، ہمارے شہداء کے سر واپس. کہ دیکھو یہ نہیں ہو سکتا، اتنا خزانہ خرچ کرنے کے بعد مجھے ایک ہی شے تو ملی ہے، وہ سر حسین، میں سر واپس نہیں کر سکتا. بس یہ جملہ سنا میرے مولا سجاد کو جلال آیا، کہ تم یہ سمجھتے ہم مجبور ہیں؟ یہ کہہ کر اس حجرے کا رخ کیا جس میں سر حسین رکھا تھا. بیمار بیٹے نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہ یا بتا علیک السلام. اللہ دارو یہ جملہ سنا قفل ٹوٹ کے زمین پر گرا، سر حسین سامنے آیا، کہ اے میرے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام. بس یہ جملے دربار میں سنے گئے، کہا تمہیں سر بھی دیتے ہیں، بس تم یہاں سے نکل جاؤ. اللہ دارو بس چھوڑ دیے درمیان کے جملے. کہتے ہیں کہ جس وقت تیار ہوئی نا محملیں، محملوں کے اوپر زرد برد پارچے ڈالے گئے. زینب نے دیکھا، دیکھتے ساتھ کا سجاد ان سے کہو اب اس کا کیا فائدہ، جب یہ ہمیں بازاروں درباروں میں پھیرا چکے، اب یہ محملیں دیکھ کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان سے کہو اگر چاہتے ہی ہیں تو ہماری محملوں پر سیاہ چادریں ڈالے تاکہ جہاں سے گزرے پتا چلے حسین کے عزادار جا رہے ہیں. عزاداروں بیویوں کو سوار کرایا. ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا سجاد تمہاری ماں دکھائی نہیں دے رہی ہے. سجاد نے کچھ کہا نہیں، ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے چلے. کچھ دور جا کے محسوس کیا یہ تو قید خانے کا رستہ ہے، اب جو پہنچے تو کیا دیکھا، ماں بچی کی قبر سے اسے لپٹی ہے جیسے آغوش میں لیا ہو اور کہہ رہی ہے بچی تجھے آزادی کا بڑا ارمان تھا، میری بچی اٹھ جا آزادی مل گئی. عزاداروں مجھے نہیں پتا سجاد نے ماں کو کیسے جدا کیا ہوگا قبر سے، لیکن روایات کہتی ہیں 20 سفر کا دن تھا. رسول کا بوڑھا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری ایک مرتبہ کربلا پہنچے اپنے غلام اور شاگرد عطیہ وفی کے ساتھ، اور جا کر غسل کیا فرات کے پانی میں اور اپنے ساتھ غلام کو لے چلے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. کہ دیکھ عطیہ، جیسے ہی دور سے نظر آنے لگے نا حسین کی مرکز تو مجھے بتا دینا. کچھ دور چلنے کے بعد کہ آقا حسین کی قبر دکھائی دے رہی ہے. عطیہ نے پیروں سے نعلین اتاری، وہاں جابر نے اتاری. ایک مرتبہ روتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، کچھ دور جا کر عطیہ نے کہا آقا قدم نہ بڑھانا، قبر حسین سامنے ہے. جابر نے خود کو قبر حسین پر گرایا اور کہا اے رسول کے فرزند میرا سلام قبول کیجیے. اداکارو ابھی عطیہ باتیں کر رہے تھے، اچانک کانوں میں اونٹوں کے گلے میں بندی گھنٹیوں کی آواز آئی، نزدیک تر ہوتی گئی. کہا عطیہ سے کہا جاؤ جا کر ان سے کہو یہ کون اتنا نزدیک قبر حسین کے سوار ہو کے آ گیا، ان سے جا کر کہو یہ جاگیر حسین ہے
یہاں اونٹوں پہ آنا بے ادبی ہے. اللہ داروں اس نے پوچھا نہیں کون ہے, جا کر بس کہہ دیا یہ جملہ زینب نے سنا, محمل کا پردہ ہٹایا, خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا. کہ حسین کے قاصد جا کر کہہ دو زینب میلوں پیدل چلی, زینب کو پیدل چلنا گیا, اعلان ہوا سب ہٹ جاؤ, غریب کی بہنیں چہلوں منانے آ گئی. بس آخری جملے سن لیجئے, عزاداروں پردے کا بندوبست ہوا, حسین کی قبر پہ بہن آئی, کہا بھیا زینب آ گئی. بھیا کیا بتاؤں کہاں کہاں سے گزری ہوں, جہاں ہماری ماں کا کوئی نام نہ لے زینب وہاں خود بھی دے کر آئی ہے. بھیا قیامت تک تمہارا نام نہیں ڈوب سکتا, زینب بندوبست کر آئی. اچانک کچھ یاد آیا, کہا بھیا وہ جو امانت میرے سپرد کی تھی نا, وہ میں زندان شام میں سلا آئی ہوں, اور اگر تم مجھ سے پوچھو گے شام کے حالات تو میں تمہیں بتاتی ہوں, پورے سفر کی روداد زینب کی پشت پر رقم ہے, زینب کی بازو نیلے ہے. عزادارو ابھی بات ہو رہی تھی, آخری جملہ ابھی بات ہو رہی تھی, ایک بی بی آگے بڑی, شاید بنی اسد سے تھی, کہنے لگی اے آقا زادی وہ نہر کے کنارے ایک قبر ہے, کیا اس پہ نہیں جائیے گا؟ زینب نے سب بیویوں کو اکٹھا کیا, کہا اے بیویوں عباس کی قبر پہ جانا ہے, لیکن کوئی وہاں یہ تذکرہ نہ کرے زینب بغیر مکنا اور چادر شرابی کے دربار میں خود بیٹھے کر آئی. اللہ